بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ انعام کی آیات 11 اور 12 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کچھ معاملات میں علاقے حتیٰ دنیا کی انرجی کی ضروریات کو زیادہ سستی اور آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں جمعرات کو کسانوں اور مزدوروں کی ملک گیر ہڑتال سے معمول کی سرگرمیاں مفلوج ہو گئیں، اور یمن کی انقلابی کمیٹی کے سربراہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سعودی عرب جب تک ملک کے خلاف جنگ کرتا رہے گا اس وقت تک سعودی اہداف پر حملے جاری رہیں گے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کچھ معاملات میں علاقے حتیٰ دنیا کی انرجی کی ضروریات کو زیادہ سستی اور آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے وزارت پیٹرولیم کے کچھ قومی پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اقتصاد نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بڑا اور مضبوط ہے، اور علاقے کے کسی ملک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ 3 سال تک اقتصادی جنگ کا مقابلہ کر سکے اور کامیاب ہو جائے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ملت ایران نے اپنی ثقافت سے ہمیشہ عظیم کارنامے انجام دیے ہیں کہا کہ ایران جیو پولیٹیکل لحاظ سے بھی ایک اہم ملک ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت علاقائی یا عالمی سطح پر حذف نہیں کر سکتی۔ جمعرات کو صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کے حکم سے ایران کے صوبے بوشہر، چہار محل و بختیاری اور خوزستان میں وزارت پیٹرولیم کے 3 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا۔ ایران میں 13,000 سے زیادہ کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 482 مزید اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعرات کے روز بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 13,961 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 2,439 مریضوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور طبی ہدایات دے کر ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 482 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 46,689 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں کورونا کے 908,346 مریضوں میں سے 633,275 افراد कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में मुतासरीन की तादाद में इजाफे की रफ्तार तेज हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेशनल कोरोना कमांड सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बुध और जुमेरात के दरमियान 24 घंटे में कोरोना के 3,306 नए मरीजों और 40 नई अमवात का इंदराज किया गया। रिपोर्टों में बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना टेस्ट मुसबत आने के बाद खुद को करंतीना कर लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 1,418 मरीज मुकम्मल तौर पर शिफायाब हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 3,86,190 हो चुकी है, जिनमें से 7,843 अफराद लुक्मे अजल बन चुके हैं और 3,34,392 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। ये खबरें आपकी खिदमत में रेडियो तहरान से पेश की जा रही हैं। हिंदुस्तान में जुमेरात को किसानों और मजदूरों की मुल्क गिर हड़ताल से मामूल की सरगर्मियां मफलूज हो गईं। खबर रसां इदारों के मुताबिक ज़राअत से मुतालिक हाल ही में पास होने वाले 3 कवानीन के खिलाफ किसानों और मजदूरों की तंजीमों की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी धरने और मुजाहरे किए गए। हड़ताल की अपील बाएं बाजू की 10 मरकजी मजदूर तंजीमों ने की थी, जिसकी हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता भारतीय मजदूर संघ ने मुखालफत की थी। हिंदुस्तान के बैंक मुलाजमीन की यूनियन ने भी किसानों और मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सरकारी, निजी और गैर मुल्की बैंकों की सरगर्मियां भी ठप हो गईं। हिंदुस्तानी खबर रसां इदारों की रिपोर्टों में बताया गया है कि मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। हिंदुस्तान में कोरोना के जेर इलाज मरीजों और अमवात की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान की वजारत सेहत ने जुमेरात को बताया कि बुध और जुमेरात के दरमियान 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद में 7,598 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर जुमेरात की शाम तक 4,54,000 से तजावुज कर गई है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में जुमेरात को 44,489 नए कोरोना मरीजों का इंदराज किया गया, जिसके बाद कोरोना से मुतासरीन की मजमू तादाद जुमेरात की शाम तक 92,88,600 से ज्यादा हो गई है। इस अरसे में कोरोना के मजीद 524 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की मजमू तादाद जुमेरात की शाम तक 1,35,400 से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तानी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 87 लाख से ज्यादा हो गई है। यमन की इनकलाबी कमेटी के सरबराह ने ताकीद के साथ कहा है कि सऊदी अरब जब तक मुल्क के खिलाफ जंग करता रहेगा, उस वक्त तक सऊदी अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। यमन के इनकलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली अल हौसी ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि मिल्लत यमन जारहीन के सामने घुटने नहीं टेकेगी और सऊदी हमलों में जितना इजाफा होगा उतना ही अवाम की इस्तकामत और पायदारी भी बढ़ेगी। वाज़ह रहे कि यमनी फौज के मिसाइल यूनिट ने पीर को कुद्स 2 नौयत के एक मिसाइल से सऊदी शहर जद्दे में आरामको ऑयल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को पूरी कामयाबी से निशाना बनाया था। अमरीकी फौज इराक के सूबे अरबील में अपने फौजी अड्डे को तौसी दे रही है। इराक की अल मालूमा वेबसाइट ने मकामी जराए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि एक अमरीकी कंपनी शुमाली इराक के सूबे अरबील के अल हरीर इलाके में वाक़े फौजी एयरपोर्ट के अतराफ की जमीनों को अमरीका के फौजी अड्डे को तौसी देने के लिए तैयार कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने इस फौजी अड्डे पर मिसाइल सिस्टम और राडार नस्ब कर दिए हैं और नया ट्रेनिंग कैंप भी कायम कर दिया है, ताकि उसे इराक और मशरिक वस्ता में अपने एक बड़े फौजी अड्डे में तब्दील कर दें। और इसी के साथ रेडियो तहरान से खबरें खत्म होती हैं।
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ سب کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کنجوس دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ انسانی شخصیت بعض اوقات جن اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک بخل ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس سخاوت ہے۔ بخل کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں بالخصوص مال و دولت انسان کو عطا کی ہیں، وہ انہیں استعمال کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے، اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ کرنے سے گریز کرے۔ مثلا ایک شخص انتہائی دولت مند ہونے کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر مجبور کرتا ہے یا روکھا سوکھا کھاتا ہے، تو یہ بخل یعنی کنجوسی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کے اثرات اس کی شخصیت پر بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ بخل کی ایک بڑی مثال اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی حقیقی ضرورت مند آ جائے تو اس وقت ہمیں اپنی تمام ضروریات یاد آ جاتی ہیں، لیکن اپنی فضول خرچیوں اور بیجا اخراجات کے وقت ہم کوئی نہ کوئی جواز ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر بھی دیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر ہمارے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے اور ہمارا غلام بن کر رہے۔ انسانی شخصیت کے اسی پہلو کی دوسری انتہا اسراف اور تبذیر ہے۔ انسان اپنی خواہشات کا اتنا غلام بن جائے کہ وہ ان کی تکمیل کے لیے دولت کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ پرتعیش زندگی کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ان غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ دین ہمیں انتہا پسندی کے ان رویوں سے بچ کر اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا اسراف ہے۔ سخاوت اور دریا دلی اس کا نام ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں انسان خرچ کرنے سے نہ گھبرائے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے، اور اسراف سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ انسان دن و رات محنت و مشقت کرتا ہے تاکہ اپنی ضروریات کو برطرف کر سکے، اپنے ارمانوں کو پروان چڑھا سکے، لیکن کنجوس اس بلا کا نام ہے کہ دھن دولت کے باوجود بھی انسان نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ ہی اپنی آرزوؤں کو پورا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی کنجوسی کی وجہ سے کوئی اچھا کام کر پاتا ہے۔ اسی لیے وہ خسرت دنیا والا آخرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ یوں تو بخل کی کئی قسمیں ہیں اور کنجوسی بھی کئی طرح کی ہے۔ ایک کنجوس وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا ہے لیکن اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ دوسرا کنجوس وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ تیسرا کنجوس جو ان دونوں سے بڑھ کر ہے، جسے خود مال و دولت نہیں خرچ کرنا ہے بلکہ اسے صرف سفارش کرنی ہے اور اس کے کہنے سے کسی بندے خدا کا کام بن رہا ہے، لیکن وہ اپنی سفارش میں بھی کنجوسی کرے اور کچھ نہ کہے۔ یعنی کنجوس ایسا شخص ہے کہ جس سے نہ اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی ذات کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کنجوسی ذلت و خواری کا سبب ہے اور انسان کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا نام سنے اور مجھ پر صلوات نہ پڑھے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ ہم نے کنجوسی کی متعدد قسمیں بیان کی، لیکن کسی بھی قسم مذمت کے سوا کنجوسی کی مدحت نظر نہیں آئی۔ گویا یہ تقسیمات بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ کنجوسی کسی بھی حالت میں ممدوع نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کنجوس آدمی اپنی کنجوسی کی وجہ سے جو اپنی عزت و آبرو خرچ کرتا ہے وہ اس مال و دولت سے کہیں زیادہ ہے جو اپنی کنجوسی کی وجہ سے جمع کرتا ہے۔ اسی طرح کنجوس آدمی اپنی کنجوسی کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کو جتنا برباد کرتا ہے وہ اس دھن دولت سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس نے اکٹھا کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جہاں کنجوسی سے بچنے کے لیے فرمایا ہے کہ کنجوسی سے بچو کہ وہ دشمنی برپا کرتی ہے، انسان کی اچھی عادتوں کو برا کر دیتی ہے اور اس کے عیبوں کو پراکندہ کر دیتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم امجد شیخ صاحب پنجاب پاکستان کے صدر مقام لاہور سے لکھتے ہیں کہ مجھے ریڈیو تہران کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تربیتی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں، خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی بے مثال ہیں۔ ویسے میں رات کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن خط وغیرہ بہت کم لوگ ہی لکھتے ہیں۔ اور سامعین محترم امجد شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور اس کا عام اعلان بھی کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا کہ جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرہ آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا کہ جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھینچے چلے آتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی نہیں معلوم ہوتی۔ مامون رشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحیی ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن گوش تھا اور گفتگو شروع ہونے کا منتظر تھا کہ اس خاموشی کو یحیی ابن اقسم کے اس سوال نے توڑا کہ جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے گرجدار آواز میں کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ یحیی ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ امام نے فرمایا، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ یحیی نے سوال کیا، حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحیی ابن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس 8 سالہ بچے نے، جی ہاں، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ، تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ پھر آپ نے کہا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں۔
شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن شکار کیا یا دھوکے میں، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ اس نے ایسا کیا یا اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا، شکار کسی پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا تھا یا بڑا، شکارچی اپنے فعل پر مصر تھا یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے سے اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ، احرام عمرہ کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یہی اپنے اقسم فقی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس ضرور رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شقوں کے پیدا کرنے سے ہی اچھی طرح سمجھ گیا یہ مناظرہ جیتنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے کہ جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دیتا تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہی ان تمام شقوں کے احکامات بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکامات تھے وہ بیان فرمائے کہ جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ ابن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اس کم سن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
عزیز سامعین، آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور
حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔
جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں سامعین، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔
جی ہاں سامعین، اب پروگرام میں آپ کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ آج کے پروگرام کا پہلا خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے نواب اصغر علی خان صاحب نے۔ یہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، ہر پروگرام اپنی جگہ بہترین ہے، بلکہ بعض پروگرام تو مکتب کی مانند ہیں جن کو سن کر روح میں شادابی کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر پروگرام صراط نور، صبح امید، گھر اور گھرانہ، درخشاں ستارے، مقدس دفاع، منار نور، یہ سب پروگرام واقعاً بے نظیر ہیں۔ حالات حاضرہ جس میں میرا خاص ذوق ہے کے حوالے سے پروگراموں میں بھی بین الاقوامی خبروں کے علاوہ غیر جانبدارانہ تبصرے پیش کیے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر ریڈیو تہران نے اپنے روایتی انداز کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور ہم دوستوں میں بھی ریڈیو تہران کا تذکرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ آج کی نئی نسل تو ریڈیو سے منسلک نہیں ہے، اور اگر ریڈیو کا نام آ جائے تو غور سے دیکھتے ہیں کہ ریڈیو سننے والے کون لوگ ہیں۔ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب، نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ خلوص بھرا خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور ہمیشہ آپ ریڈیو تہران کے لیے محبتوں بھرا پیغام ارسال کرتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی بہترین انداز میں آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام پیش کریں، اور ہماری پوری توجہ انہی نکات کی طرف مرکوز رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیو تہران کے سامعین برسہ برس سے ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں، تبصرے، جیسا کہ آپ نے لکھا، غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش بھی ہمیشہ سے یہی ہے، اور جب سے ریڈیو تہران کی بنیاد رکھی گئی اور ریڈیو تہران نشریات نشر کر رہا ہے، ہم نے ہمیشہ انہی چیزوں کو معیار بنا کر سامعین کی توجہ کو حاصل کیا ہے۔ بہت محبتوں کے ساتھ آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے شامل حال رہیں گی۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ آج کی نئی نسل ریڈیو سے اتنی زیادہ منسلک نہیں ہے، تو بہرحال ہر جگہ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ شہروں میں یقیناً یہ صورتحال ہے، لیکن دیہی علاقوں میں ابھی بھی نوجوان نسل ریڈیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اطلاعات کی فراہمی میں ریڈیو اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اپنے تمام دوستوں کو بھی ہمارا سلام عرض کیجیے گا، ہمیں آپ کی محبتوں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام حسین سمو صاحب نے۔ سلام کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی سے سننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات مصروفیات کی بنا پر سن نہیں پاتا۔ آپ اکثر بزم دوستاں میں کہتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کئی بار تنقیدی نگاہ سے بھی ریڈیو تہران کے پروگرام سنے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ مجھے پروگرام میں تنقیدی پہلو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہر پروگرام، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی، اسلامی ہو یا اخلاقی، سب کے سب اعلیٰ معیار کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام نہایت ہی اعلیٰ رہے۔ 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان کے ایام کو ہفتہ وحدت کے نام سے منانا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم یادگار ہے۔ آج دشمن مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ دشمن کی ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ ایام جوش و خروش سے منائے جائیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم اس حوالے سے مبارکباد کی مستحق ہے۔
جی جناب، غلام حسین سمو صاحب ٹنڈو محمد خان سندھ پاکستان سے، آپ نے ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران کی قدردانی کی اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سراہا۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی نظر ہوتی ہے، آپ ہمیشہ ہمارے پروگراموں کو تنقیدی نگاہ سے ہی سنا کریں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی جھول پروگرام میں نہ چھوڑیں، لیکن سامعین کی نگاہ اور نظر ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس حوالے سے اپنی بھرپور رائے کا اظہار کیا اور ہمارے پروگراموں کو پسند کیا۔ سیاسی پروگرام ہوں یا سماجی، اسلامی یا اخلاقی، تمام پروگرام جو ہے وہ آپ کی توجہ کا مرکز رہے۔ ہفتہ وحدت کے حوالے سے سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہم نے پروگرام پیش کیے اور یہ پروگرام جو ہیں وہ یقینی طور پر سامعین کو پسند آئے ہیں، اور مختلف ذرائع سے سامعین نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور آپ بھی ہمارے ان سامع میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا، جبکہ ہمارے تمام سامعین اس بات کو جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان وحدت قائم کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے ہیں اور دشمن کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے پیش قدم رہا ہے۔ یہ اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنان اسلام کی تفرقہ پیدا کرنے کی سازش کو ناکام بنائیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ خط ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ خط ارسال کیا ہے ریڈیو تہران کے پرانے سامع مصطفیٰ ہادی صاحب نے حیدرآباد سندھ پاکستان سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد خط لکھ رہا ہوں اور خط لکھنے میں مہینوں کی تاخیر کی وجہ صحت کی خرابی رہی ہے۔ میں کافی دن بیمار رہا اور بستر پر آ گیا تھا، لیکن اب طبیعت میں بہتری ہے اور معمول کی زندگی خدا کے لطف و کرم سے شروع ہو گئی ہے۔ بیماری کے ایام میں بھی ریڈیو تہران کے پروگرام سننے کی کوشش کرتا رہا۔ ریڈیو تہران سے عالمی اور علاقائی حالات سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی رہی۔ بقیہ پروگرام بھی معیاری اور اپنی روایتی حالت میں بھرپور طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہی چیز آج کے برق رفتار دور میں ہمیں ریڈیو تہران سے جوڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ تمام سامعین اور ریڈیو تہران کے اسٹاف کو میرا سلام۔
جی جناب مصطفیٰ ہادی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، اور ہم بھی آپ کی خیریت سے آگاہ ہوئے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو نہیں بھولے، اور ان ایام میں کئی مرتبہ آپ سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید آپ کا نمبر تبدیل ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہو، ٹیلی فون سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن محبت واقعاً دونوں طرف ہی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے محبت کا اظہار فرمایا اور اپنی طبیعت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ بخیر و عافیت ہیں، اور الحمدللہ آپ کی اب طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہاں پر آپ کی مکمل صحت یابی کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور تمام سامعین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ بہرحال ان ایام میں بھی آپ ریڈیو تہران سے جڑے رہے اور ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے رہے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مکمل صحت یابی کے بعد جس طریقے سے آپ پہلے بھی ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے تبصرہ کرتے رہے ہیں، ایک تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا شدت سے انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہاشم علی صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، اگلے پروگرام تک حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 7 آذر 11 ربیع الثانی اور 27 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ربیع الثانی سن 220 ہجری قمری کو مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی دان ابو علی خیاط کا انتقال ہوا۔ یہ عظیم دانشور ریاضی اور نجوم کے ماہر اساتذہ کے نزدیک رہ کر اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ وہ دنیا کے مشہور اور صفحہ اول کے دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو علی خیاط کی متعدد تصانیف میں کتاب الموالید اور سیر الاعمال معروف ہیں۔ ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں بھی ہوا ہے۔ گیارہ ربیع الثانی سن 608 ہجری قمری کو مشہور قاضی، ادیب اور مورخ ابن خلقان عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی سے ہی موصل کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ابن خلقان نے متعدد علاقوں کے سفر کے دوران بڑے فقہا اور مورخین سے ملاقات کی اور ان کے علم سے بہرہ مند ہوئے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک دمشق میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ ابن خلقان تاریخ اور عربی ادب میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا سن 681 ہجری قمری میں ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور دمشق کے کوہ قاسیون کے دامن میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ابن خلقان کی معروف تصنیف وفیات الاحیان ہے، جس میں معروف دانشوروں اور عظیم لوگوں کی سوانح زندگی بیان کی گئی ہے۔ ستائیس نومبر سن 1701 عیسوی کو سویڈن کے محقق، ماہر فلکیات اور ماہر طبیعیات اینڈرس سیلیسیس سویڈن کے شہر اپسالا میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سائنسی تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا۔ بالآخر انہوں نے درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ایجاد کیا۔ درجہ حرارت کی اکائی کا نام ان کے نام پر سینٹی گریڈ رکھا گیا۔ اینڈرس کا 1744 میں انتقال ہوا۔ ستائیس نومبر سن 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان شروع ہونے والی ٹینکوں کی جنگ جرمنی کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں جرمن فوج نے سوویت یونین کے دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہا، جس کا اس نے ایک ماہ سے محاصرہ کر رکھا تھا۔ جرمنی کی یہ شکست دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتی ہے، جو سوویت محاذ پر جرمنی کی شکست کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ ماسکو کے نزدیک جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ہونے والی یہ جنگ دونوں ممالک کی طرف سے ٹینکوں کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ٹینکوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ ستائیس نومبر سن 1953 کو معروف امریکی مصنف اور ڈرامہ نویس یوجین اونیل کا انتقال ہوا۔ وہ 16 اکتوبر سن 1888 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی نشیب و فراز سے پر زندگی تھی۔ ان کے والد اپنے زمانے کے معروف اداکاروں میں شامل تھے۔ ان کو تھیٹر میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اسی بنا پر ان کو تھیٹر کا فرزند کہا جاتا ہے۔ سن 1936 میں ان کو افق کے پرے ڈرامہ لکھنے پر ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سات آذر سن 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں عراقی بحریہ کو عملی طور پر ناکارہ بنا دیا اور عراق کے کئی جنگی بحری جہاز غرق کر دیے۔ اس کاروائی کے بعد خلیج فارس کا کنٹرول ایرانی بحریہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ سات آذر سن 1371 ہجری شمسی کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او میں ترکمانستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، افغانستان اور جمہوریہ آذربائیجان کی شمولیت کے بعد اس تنظیم کے رکن ملکوں کی تعداد 10 ہو گئی اور اس دن کو یوم ای سی او کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ای سی او سن 1363 شمسی میں 3 ممالک ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون میں فروغ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ای سی او سن 1343 میں قائم ہونے والے علاقائی ترقیاتی تعاون کی تنظیم آر سی ڈی کی سرگرمیاں رک جانے کے بعد تشکیل پائی تھی۔ ای سی او مغربی ایشیا کے 10 ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں فروغ کی کوشش کرتی ہے اور بعض بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ باہمی تعاون کے معاہدے بھی اس تنظیم نے کیے ہیں۔ ای سی او دنیا کی ایک سب سے بڑی علاقائی تنظیم شمار ہوتی ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے سسک رہے کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔ میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات دوسری مجلس کے ساتھ، پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ، اللهم انی اشہدک وکفا بک شہیدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا، وہ علم والا ہے جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا۔ خداوندہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا، اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے، اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے۔ خداوندہ، جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما۔ مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے کہ تو صاحب اقتدار حکمت والا ہے۔
Thank you.